رحم الله من قرأ الفاتح. حسب الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين عبد القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام ولكم فيا أسوة صلوات محمد وآل محمد پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر یہ توفیق ہوئی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جا سکے اور ان ایام اعضاء میں ذکر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے اپنوں کو، اپنی روحوں کو اور اپنے وجود کو زندہ اور بیدار کیا جا سکے انشاءاللہ. عنوان کے طور پر سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک خطبے کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ، ایک کلمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. انشاءاللہ ان دنوں میں توفیق رہی تو وہ چھوٹا سا خطبہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو امام نے اپنے سفر کے دوران مقام بیضا پر حر کے لشکر کو اور اپنے کاروان بھی ساتھ میں امام کا موجود تھا، ان سب کو مخاطب کر کے ایک مختصر سا خطبہ دیا ہے. اور اس خطبے میں بہت ہی بنیادی مسائل ہیں اور کربلا کا اصلی فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا بعض جگہوں پہ ایک تھوڑا سا اشارہ کیا گیا ہے، یہاں پہ بھی انشاءاللہ اگر فرصت رہی اور توفیق رہی تو ان کلمات کو کم سے کم ترجمے کی حد تک بعد میں پیش کریں گے. ابھی جو اس خطبے کے تقریباً آخر کے حصے میں، آخر سے تھوڑا پہلے حصے میں ایک چھوٹا سا جملہ امام نے استعمال کیا ہے اور اسی کو عنوان کلام کے طور پر انشاءاللہ اس جملے سے استفادہ کرتے ہوئے گفتگو کی جائے گی. وہ کلمہ ہے امام کا، ٹھیک ہے، وہ کلمہ ہے صرف صحیح پوچھیں تو اس میں تین کلمہ ہے، لیکن تین کلمے میں بھی اصل کلمہ جو ہے ایک ہی ہے، یعنی جو عربی گرامر کے لحاظ سے اسے سب کو کلمہ کہا جاتا ہے، حروف میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک لفظ ہے لکم، ایک لفظ ہے فیا، اور ایک لفظ ہے اسوا. ناؤن کے طور پر یہی ایک اسوا کا لفظ ہے، باقی لکم اور فیا یہ آپ جو انگلش میں پریپوزیشنز ہوتے ہیں اس کو ایک مستقل کلمہ کے طور پر نہیں جانا جاتا، یا عربی میں بھی اس کو حرف کہتے ہیں اور حرف کو اور کبھی ضمیروں کو مستقل طور پر نہیں جانا جاتا. یعنی کلمہ بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اندر جو کلام ہے اور جو مطلب ہے وہ بہت ہی عظیم ہے. اور وہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ لکم تمہارے لیے، فیا میری ذات میں، میرے اندر اسوہ، اسوہ یعنی طرز زندگی، رول ماڈل، ایک انداز زندگی، ایک نمونہ زندگی ہے، ایک نمونہ عمل ہے. ایک ایسے وقت میں امام حسین اسلام یہ کلمہ فرما رہے ہیں، یہ جملہ، کہ جب ایک بہت ہی عظیم الشان، تاریخ انسانی کا ایک عظیم الشان کردار ادا کرنے کے لیے نکلے ہیں اور اس کردار کے ادا کرنے کی موقعیت سے بہت ہی نزدیک ہو رہے ہیں، یعنی کربلا کی منزلوں سے نزدیک ہو رہے ہیں، اور وہاں امام اپنے کاروان کو بھی، اپنے ساتھ جو افراد موجود ہیں، اصحاب انصار، ان کو بھی، اور ساتھ میں ہر کا لشکر بھی چونکہ ساتھ ہو چکا ہے، لہذا ہر کے لشکر کو بھی مخاطب کر کے امام یہ جملہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے، تمہارے لیے میری ذات میں ایک نمونہ عمل ہے، ایک طریقہ زندگی ہے. اس نورانی کلام کی روشنی میں جو موضوع کے طور پر یہاں پہ قرار دیا گیا ہے وہ راہ حسین ابن علی، امت کی نجات کا راستہ یہ ہے، حسینیت امت کی نجات کا راستہ، کیونکہ امام نے اپنی پوری طرز زندگی کے ذریعے سے ایک مکمل آئیڈیالوجی پیش کی ہے، ایک مکمل طرز زندگی پیش کیا ہے اپنے اس عظیم کردار کے ذریعے سے، اور اسی پر انشاءاللہ مختصر طور پر دیکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ جو حالات ہیں عالم اسلام میں، جو ہمیشہ مسائل رہے ہیں، خاص کر آج کے ہمارے دور میں جن مشکلات سے عالم اسلام گزر رہا ہے، ان مشکلات سے نجات کا اگر راستہ ہمیں کہیں مل سکتا ہے تو ایک راستہ وہ ہے کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے پیش کیا، اور وہ حسینیت کا راستہ ہے. حسینیت کا راستہ یعنی رسول اللہ کا راستہ، حسینیت کا راستہ یعنی قرآن کا راستہ، حسینیت کا راستہ یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا راستہ. چونکہ اس پورے کردار کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے، اور یہ تاریخ جا کر انبیاء سے ملتی ہے، اور اسی بنیاد پر امام کو وارث انبیاء، وارث آدم و وارث نوح و وارث ابراہیم و وارث موسیٰ و عیسیٰ قرار دیا جاتا ہے. یہ روایت، یہ جملے آپ زیارتوں میں پڑھتے ہیں، ان جملوں کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوا ہے. یہ صرف جو ہے عقیدت کے اظہار کرنے کے لیے نہیں ہے، یا امام کی کسی فضیلت کے اظہار کرنے کے لیے نہیں ہے کہ السلام علیک یا وارث آدم و صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. یہ در حقیقت ایک سلسلے کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اس تمام حق کی جتنی بھی اس سے پہلے کوششیں کی گئی ہیں سن 61 ہجری سے پہلے، اور حق کے لیے اور کلمہ حق کی سربلندی کے لیے جتنی بھی قربانیاں دی گئی ہیں اور جتنی بھی زحمتیں اٹھائی گئی ہیں، ان سب کے وارث بن کر حسین ابن علی میدان کربلا میں آئے ہیں، اور ان سب کی حفاظت کے لیے آئے ہیں پوری تاریخ کی تمام کوششوں کی، نہ صرف یہ کہ وقت کے مشکل کو حل کرنے کے لیے، بلکہ پوری تاریخ انسانی کی حق کی راہ میں کی جانے والی تمام کوششوں اور زحمتوں اور قربانیوں کے تحفظ کے لیے حسین ابن علی نے اتنا عظیم قدم اٹھایا ہے میدان کربلا کی طرف آنے کے لیے، اور یہ قدم اٹھا کر قیامت تک کے لیے ایک راستہ، ایک طریقہ، ایک انداز، ایک طرز چھوڑ کر چلے گئے ہیں کہ جب بھی یہ طریقہ اور یہ انداز اپنایا جاتا رہے گا تو نجات ملتی رہے گی، امت کو نجات ملتی رہے گی. کربلا میں امام حسین علیہ السلام ایک نسخہ دے کر چلے گئے قیامت تک کے لیے امت اسلامی کو، کہ یہ امت اسلامی عمدن کہا جا رہا ہے، جان بوجھ کر کہا جا رہا ہے تاکہ ہم آ کر امام حسین علیہ السلام کے کردار کو محدود نہ کریں خاص گروہ سے یا خاص فرقے سے یا خاص افراد سے، بلکہ یہ پوری امت مسلمی کا نسخہ تھا. اور امام یہ کہہ کہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں پوری امت کو رسول اللہ کی امت میں اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں, اپنے جد کی امت میں اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں. تاریخ میں یہ جرم کا انجام دیا گیا دونوں طرف سے, وہ لوگ کی جنہوں نے حسین ابن علی کے راستے کو اپنانے سے کوتاہی کی انہوں نے جرم کیا, اور ان لوگوں نے بھی جرم کیا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو آ کر اپنی ذات کی حد تک محدود کرنا شروع کر دیا. یعنی دو طرفہ کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کے لیے بھی کہ جنہوں نے ترک کیا اور راہ حسین ابن علی کو اپنا نہیں سکے یا اس راہ پر چل نہیں سکے یا اس سے اپنے آپ کو قریب نہیں کر سکے, جبکہ امام نے پوری امت کی نجات کا راستہ بتایا تھا. اور ان لوگوں نے بھی خطا کی کہ جنہوں نے آ کر امام کو کسی بھی طرح سے امام کے کردار کو, امام کی سیرت کو, امام کے اسوے کو, امام کے انداز کو کسی بھی طرح سے آ کر محدود کرتے چلے گئے. یہ ایک جرم تھا, تاریخی جرم تھا, جو جس سے نکلنے کی ضرورت ہے اور اسے عام کرنے کی ضرورت ہے کہ امام نے جو راستہ کھولا ہے وہ سب کی نجات کے لیے. ایک روایت ہے جو گزشتہ دنوں میں ہم نے اور بعض جگہوں پر پڑھی ہے, روایت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. اس روایت میں امام فرماتے ہیں کہ کلنا سفن النجات, ہم سب کے سب نجات کے سفینے ہیں. چونکہ ایک حدیث ہے آپ سنتے ہیں, اور اس کے پہلے عنوان کے طور پر دوسری جگہ بھی حدیث پڑھی جا چکی, ایک مفصل حدیث امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ امام حسین علیہ السلام سفینے نجات ہیں, نجات کا سفینہ ہے, کشتی ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کلنا سفن النجات, ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہیں, ولیکن سفینۃ جدی الحسین اوسو اسرا, لیکن ہمارے جد حسین ابن علی کی کشتی زیادہ وسیع بھی ہے اور زیادہ تیز رفتار بھی ہے. یعنی اگر نجات چاہیے ہے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی کشتی پہ سوار ہونے کے لیے, یہ راستہ کھلا ہوا ہے بہت سارے. مثلا امام رضا علیہ السلام کی کشتی تک پہنچنے کے لیے بہت سارے علم کی ضرورت ہے, بہت سارے خاص معرفت کی ضرورت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی کشتی تک پہنچنے کے لیے تھوڑا علم چاہیے ہے, تھوڑا معرفت چاہیے ہے, تھوڑا اور زیادہ کوشش چاہیے ہے. چونکہ ایک نہایت ہی عظیم کشتی ہے, لیکن بہت ایک راستہ طے کرنا پڑتا ہے. لیکن حسین ابن علی کی سلام اللہ علیہ کی کشتی کو بالکل عام کر دیا ہے. یعنی ذکر حسین ابن علی نے اور اسی عزاداری نے کہ جو اہل بیت نے قائم کی تھی عزاداری, اس عزاداری نے امام کی کشتی کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ جو بھی چاہے اس کشتی پہ آگے سوار ہو جائے اور نجات پاتا چلا جائے آسانی سے. ذکر حسین ابن علی کے ذریعے سے یہ کشتی وسیع ہو گئی. اوسو واسرا کی بیچ میں کچھ کلمہ اور بھی ہے کہ تاریک راتوں میں, تاریک طوفانوں میں, سخت طوفانوں میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی کشتی اسرا, اسرا یعنی تیز رفتار, سب سے زیادہ سری. سب سے زیادہ سری کے مطلب یہ ہے کہ یہ کہ اگر انسان یا امتیں یا معاشرے یا لوگ امام کے ذریعے سے نجات حاصل کرنا چاہیں تو بہت تیز رفتار سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اس معجزاتی انداز سے. چونکہ معاشروں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں, اگر کوئی اصلاحی قدم اٹھایا جائے تو اصلاحی قدم کے اثرات ہوتے ہیں, دھیرے دھیرے معاشرہ تبدیل ہوتا ہے. کبھی کبھی 50 سال 100 سال 200 سال لگ جاتے ہیں ایک معاشرے کے تبدیل ہونے میں, لیکن امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ ایک معجزاتی تبدیلی ہے. ایک معجزے کے طور پر معاشرے کو بہت تیزی سے تبدیل کیا جاتا ہے, لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ یہ نسخہ اپنایا جائے اور حسین ابن علی کو کشتی نجات سمجھ کر اور اسوہ حسنہ سمجھ کر اس کشتی پہ سوار ہوا جائے. یہ ایک نسخے کے طور پر, یہ ایک جملہ اور جگہوں پہ عرض کیا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نسخہ انسان کو ملے لیکن انسان نسخے کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کرے. مثلا مریض ہوا ہے, انسان مریض ہے, ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کے دیا اور یہ پیسہ بھی ڈاکٹر کو دے کے آیا, اور آنے کے بعد نسخے کو دیکھا کہ یہ نسخہ جو ہے ہمارے علاج کے لیے, لہذا پہلے اس کو چوبنا شروع کیا, پھر اس کی تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیا, جیب میں ڈال لیا, تکیہ کے نیچے اٹھا کے رکھ دیا, کہا کہ نسخہ لے کے آئے ہیں, یہ نسخہ ہمیں نجات دے گا. خوب, نسخہ نجات دینے کے لیے ہے, لیکن یہ جیب میں رکھنے سے نہیں بلکہ اس نسخے کے اوپر عمل کیا جائے تب یہ نجات دے گا. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایک داستان ہے ہمارے کسی ایک بزرگ کی, کسی ایک نادان کو انہوں نے نسخہ لکھ کے دیا تھا اور وہ جا کر نسخہ گھول گھول کر پینے لگا. پتہ نہیں آپ نے بھی شاید سنا ہو, حکیم مومن جو ایک بہت بڑے اردو زبان کے شاعر بھی گزرے ہیں اور ساتھ ساتھ حکیم بھی تھے. تو وہ حکیم تھے تو ان کے پاس مریض بھی آتے تھے, انہوں نے نسخہ لکھ کے دیا, کہا کہ اس کے مطابق جا کر یہ نسخہ دوا پی, یہ جا کے یہ کہا کہ پی لینا. وہ پینا سمجھا کہ یہی نسخے ہی کو پینا ہے اور اس نے آ کر نسخے کو گھول گھول کے پینا شروع کر دیا. دو تین دن گزرنے کے بعد پھر واپس آیا, کہا کہ کافی علاج ہو گیا ہے ہمارا لیکن ابھی تھوڑا سا مرض باقی, ایک نسخہ لکھ کے اور دے دے, کہ وہ نسخہ ختم ہو گیا ہے, گھول گھول کے پانی میں نسخہ ختم ہو گیا. تو انہوں نے ایک نسخہ اور لکھ کے دے دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ اس کو بھی گھول کر پینا. جب وہ چلا گیا تو ان کے شاگرد نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا, وہ غلطی کر رہا تھا تو آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ نسخہ نہیں پینا بلکہ دوا لے کر پینی ہے. کہا کہ نہیں, وہ اسی یقین کی بنیاد پر اس کے اندر وہ اس کا دفاعی قوت جو ہے بڑھ چکی تھی اور یقین کی بنیاد پر علاج اس کا شروع ہو چکا تھا اور علاج وہاں تک پہنچ چکا تھا. اگر ہم اس کو دوبارہ کرتے تو ابھی پھر دوبارہ واپس پلٹتا, پھر دوبارہ بیمار ہوتا, پھر دوبارہ دوائیں کرنی پڑتی. تو جسمانی علاج کے طور پہ یہ دھوکے چل سکتے ہیں, چونکہ جسمانی علاج میں اصل میں جسم کا علاج جو ہے انسان کے وہ ڈیفنس جو قوت ہوتی ہے ڈیفنس کی اس کو بڑھانے, اور اس کا بڑھانا کبھی دواؤں سے بھی ہوتا ہے, دواؤں سے زیادہ انسان کے یقین سے ہوتا ہے. انسان کو جب یقین ہو جاتا ہے تو انسان کی وہ قوت بڑھ جاتی ہے, اور یہ ثابت ہے تقریباً آپ میں شاید یہاں پہ کوئی میڈیکل فیلڈ سے بھی اگر ہو, کہ عام طور سے دوائیں سے 20% اثر کرتی ہیں, باقی 80% جو ہے علاج وہ انسان کی قوت ارادی ہوتی ہے جو دواؤں کے ذریعے سے وہ بڑھ جاتی ہے, اور انسان کا اعتماد اور یقین ہوتا ہے. کہ بہت سارے جو دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں وہ اسی یقین سے فائدہ اٹھاتے ہیں, جو پتہ نہیں یہاں پر شاید اس مشکلات میں گرفتار نہ ہو, یہ ہمارے انڈیا پاکستان میں بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ گرفتار ہیں, دھوکے بازوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ آ کر انسان کے علاج کر رہے ہوتے ہیں. وہ علاج در حقیقت اسی انسان کے یقین سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کے اندر کیا لکھا ہو اور کیا دیا ہو, اصل چاہے گندی چیز اٹھا کے دی ہو, لیکن چونکہ انسان کا وہ ڈیفینسو پاور بڑھ جاتا ہے اور اس میں بعض لوگ واقعی ان کو علاج ہو بھی جاتا ہے, اسی اپنی طاقت کے اس تعویذ کی بنیاد پر نہیں, یا اس عمل کی بنیاد پر نہیں, یا اس دھوکے باز کے کلام کی بنیاد پر نہیں, بلکہ اس کے اپنے یقین کی بنیاد پر انسان کے علاج ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے فلاں نے علاج کیا ہے. تو خوب اس جسمانی مرض میں تو یہ ممکن ہے, لیکن اگر معاشرتی مشکل میں امتیں دو چار ہو جائیں اور معاشرتی مرض پیدا ہو جائے تو معاشرتی مرض میں نسخے کے چومنے سے علاج نہیں ہوگا, نسخے پر عمل کرنا پڑے گا, نسخے کو گھول گھول کے پینے سے علاج نہیں ہوگا بلکہ اس پر عمل کرنا پڑے گا. اور وہ عمل کرنے کے لیے ایک راستہ امام حسین علیہ السلام نے ایک راستہ دیا ہے, اور وہ راستہ حسینیت. حسینیت ایک آئیڈیالوجی ہے, حسینیت ایک مکتب ہے اور ایک بہت ہی عظیم الشان مکتب ہے, بہت ہی زیادہ تاثیر کرنے والا مکتب ہے, جس کے اثر کو ہم نے اپنی زمانے میں آ کر دیکھا ہے اور محسوس کیا باقاعدہ طور پر. اگر یہ باتیں آج سے 35 سال 40 سال پہلے کی جاتی تو شاید ہمیں تھوڑا اس بات کو ثابت کرنے میں وقت لگتا, سمجھانے میں وقت لگتا, دلیلیں دینے میں وقت لگتا, لیکن آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں آج ہمارے لیے بالکل واضح ہو گیا ہے کہ آج کے دور میں راہ ہے حسین ابن علی, اور حسینیت کو نسخے کو حسینیت کے نسخے کو اپنانے کے نتیجے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور آج دیکھ رہے ہیں. یعنی آج دشمنوں کی اتنی سازشوں کے بعد, اتنی تکفیری کوششوں کے بعد, اتنا بڑی طاقتوں کی کوششوں کے بعد آج حسینیت کے نسخے کا اثر ہم عراق میں, سیریا میں, یمن میں اور دوسرے ملکوں میں دیکھ رہے ہیں, باقاعدہ دیکھ رہے ہیں. یعنی کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. اگر اتنا مل کر ساری دنیا نے اور بڑی بڑی طاقتوں نے, اتنا سب نے مل کر کہیں پر تباہی پیدا کرنا اور کوشش کی ہوتی تو پورے پورے ملک کو کہیں پہلے تباہ کر کے ختم کر چکے ہوتے, لیکن یہ مقابلے میں حسینیت کا نسخہ ہے کہ جو آ کر ان کی سازشوں کو مسلسل ناکام کرتا چلا جا رہا ہے, اور ایک معجزاتی طور پر ہے ہی ہے معجزہ. حسن کربلا کربلا ایک معجزہ ہے، لیکن وہ معجزہ نہیں کہ جس کو ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں. کربلا در حقیقت حسین ابن علی اور اصحاب حسینی کے کردار کا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ ان معجزات سے کہیں زیادہ عظیم ہوتا ہے کہ جس کو ہم معجزہ سمجھتے ہیں. ہماری نگاہوں میں جب معجزے ہیں کہ زمین جو ہے ٹکڑے ہو جائے، چاند ٹکڑے ہو جائے، سورج پلٹ جائے، درخت چلنے لگے، ذرات کلمہ پڑھنے لگے، یہ ہے یعنی رسول اللہ کے ہاتھوں پر اگر آ کر ذرات کلمہ پڑھنے لگے، درخت چلنے لگے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، یا اولیاء الہی کے ذریعے سے بہت ساری کرامات اگر ظاہر ہوں، تو یہ کرامات ممکن ہے ہماری نگاہوں میں یہ بڑی چیزیں ہوں، لیکن وہ ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. یہ چیزیں ان کی نگاہ میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے. یعنی مقام بندگی طے کرنے کے بعد اللہ یہ عطا کرتا ہے. ان کا اہل بیت اور رسول اللہ کا مقام تو بہت زیادہ بلند ہے. یہ ان کے غلاموں کو بھی یہ مقامات حاصل ہو سکتے ہیں اگر وہ بندگی کے راستہ طے کریں. بہت سارے کام کر سکتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے، چونکہ قانون ہے اور اللہ کی طرف سے دیا ہوا قانون ہے. کیا عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کرتا چلا جا، میں تجھے اپنے مثل بناتا چلا جاؤں. مثل یعنی یہ کہ میں اختیار دیتا چلا جاؤں گا، اس کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار دیتا چلا جاؤں گا، جس کو تصرف تکوینی یا ولایت تکوینی کہتے ہیں. کہ جتنا زیادہ انسان میں بندگی پیدا ہوتی چلی جائے گی، اتنی زیادہ انسان کے اختیار کو اللہ بڑھاتا چلا جائے گا. لہذا ایسے بلند مقام انسانوں کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، لیکن جو اصلی معجزہ ہے وہ ان کے کردار کا معجزہ ہے. یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جو معجزہ ہوا ہے، چاند کی شکل میں، چاند کے ٹکڑے ہونے کی شکل میں، یا دیگر معجزات، اس سے کہیں زیادہ عظیم معجزہ رسول اللہ کے کردار کا معجزہ ہے کہ رسول اللہ نے آ کر اپنے کردار سے پوری امت کو تبدیل کر دیا. انسانوں کو تبدیل کرنا بہت بڑا معجزہ چاہیے ہوتا ہے. نبی ہم اس موضوع پہ گفتگو یہاں نہیں کر رہے، لیکن کبھی دوسری جگہوں پہ کی گئی گفتگو، انشاءاللہ کبھی فرصت رہی، توفیق رہی تو کی جائے گی. کہ اس قدر بڑی تعداد میں انسانوں کا تبدیل کرنا، وہ بھی ایسے جاہل انسان، ایسے نادان انسان، ایسے illogical لوگ، ایسے غیر منطقی لوگوں کو آ کر تبدیل کرنا. پڑھا لکھا انسان ہو تو اس کو تبدیل کرنا پھر بھی آسان ہوتا ہے. پڑھے لکھے انسان کے سامنے عقل پیش کی جائے، ارگومنٹ پیش کیا جائے، دلیل پیش کی جائے، لاجک پیش کی جائے، وہ فوراً اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن جاہل انسان، نادان انسان، احمق لوگ جو کچھ سمجھنے کو تیار، ان کو تبدیل کرنا، واقعی اس کے لیے رسول اللہ کا معجزہ چاہیے. اور رسول اللہ کا معجزہ رسول اللہ کے اپنے کردار کا معجزہ تھا جو رسول اللہ نے پیش کیا، اور یہ معجزہ کربلا میں امام حسین السلام نے آ کر پیش کیا. ہم کبھی کبھی کربلا میں کسی اور معجزے کو ڈھونڈ رہے تھے، کربلا میں ایسا کیوں نہیں ہو گیا، ایسا کیوں نہیں ہو گیا، ایسا کیوں نہیں ہو گیا. کبھی کبھی ہمارے کبھی بچوں کے ذہن میں، یا ممکن ہے جوانوں کے ذہن میں ایسا سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو گیا، کیوں دریا جو ہے بہہ کر خود خیموں تک نہ آ گیا، کیوں بارش نہیں ہو گئی، کیوں ایسا نہیں ہو گیا. نہیں ہونا تھا. اگر یہ سب کچھ ہو جاتا تو کربلا کی وہ عظمت آج باقی نہیں رہتی جو ہے، چونکہ ہونا ہی نہیں تھا. امام امتحان دینے کے لیے گئے تھے، امتحان کی منزلیں طے کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن اسی کربلا میں امام نے اور امام کے اصحاب نے جو معجزہ پیش کیا اپنے کردار کا، وہ معجزہ آج تک باقی ہے. اور اس معجزے کے ذریعے سے جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، وہ تبدیلیاں بھی آج تک جاری ہیں، ایک مسلسل سلسلہ جاری ہے. حسینیت کے نسخے کے ذریعے سے جو معاشرے میں تبدیلیاں پیش آ رہی ہیں. سر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کیا، اپنی طرف سے کرتے تو شاید اس کا اثر بھی نہ ہوتا. کبھی کبھی ہم آتے ہیں اپنی طرف سے پہنچ گئے اور یہ تصور کرتے کہ ہم آ کر تبدیلی لا دیں گے، ہم آ کر بدل دیں گے، نتیجہ کچھ نہیں ہوتا. سالہا سال کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن اثر کوئی دکھائی نہیں پڑتا، کیونکہ اپنی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے آ کر حسینیت کا نسخہ قوموں کی رگوں میں ڈال دیا تھا، اور اسی کا اثر تھا کہ جو آج تک جاری ہے، جس کا مسلسل سلسلہ ایک جاری ہے. اس پر آپ مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، اگر رہی تو تھوڑا سا عرض کیا جائے گا کہ کیسے یہ نسخہ آ کر ڈالا تھا، اور یہ طاقت ہے ابھی جو ہمیشہ اثر دکھا سکتی ہے. آج اس پہلے دن کی گفتگو میں خالی مختصر طور پر ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جو حالات ابھی ہیں عالم اسلام کے، خاص کر یہ حالات، اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے جو بہت ہی دردناک ہے، بہت ہی ناگوار ہے، یعنی کبھی کبھی ممکن انسان خبر نہ رکھتا ہو تو اسے احساس نہ ہو رہا ہو، لیکن اگر تھوڑا سا حالات سے آگاہی پیدا ہو تو یہ نہایت ہی ناگوار منظر ہے جو مسلسل یہ سالوں سے چل رہا ہے عالم اسلام میں، خصوصاً ادھر چار پانچ سالوں میں آخر میں جو کچھ حالات پیدا ہوئے ہیں، جو سیریا میں، جو یمن میں، جو عراق میں اور جو دیگر سرزمینوں میں، کہ البتہ یہ سلسلہ اور پہلے سے جاری. تو اس کا ایک پہلو ہے جو نہایت ہی تلخ، نہایت ہی دردناک، نہایت ہی ناگوار، نہایت ہی انسان کو مضطرب کر دینے والا، کہ ایک کسی سرزمین میں اس طرح ہزاروں ہزاروں انسانوں کو، ہزاروں ہزاروں بچوں کو، خواتین کو، جن منزلوں سے گزرنا پڑ رہا، شاید ہم یہاں بیٹھ کر اچھے گھروں میں، اچھے مکانات میں، ایئر کنڈیشن گاڑیوں اور گھروں میں احساس بھی نہیں کر پا رہے ہوں کہ ابھی لاکھوں کی تعداد میں عراق اور سیریا اور یمن میں لوگ، جن کو کھانا اور پانی اور ابتدائی ضرورتیں اور دوائیں اور زندگی کی ابتدائی ترین سامان بھی حاصل نہیں ہو پا رہے، اور وہ بھی دو چار دس بیس لوگ نہیں، لاکھوں کی تعداد میں. سیریا تو آدھا سیریا اجڑ چکا ہے، ختم ہو چکا. کتنے بچے اپنی ماؤں سے جدا ہو چکے ہیں، کتنے انسان صرف کسی طرح نجات پانے کے لیے کشتی میں سوار ہو کر ادھر سے ادھر سرزمینوں میں سفر کر رہے تھے، ڈوب گئے ہزاروں کی تعداد میں. یعنی دو چار دس بیس لوگ نے، کئی مہینے پہلے کی رپورٹ تھی، ابھی کی دقیق رپورٹ مجھے نہیں معلوم، کئی مہینے پہلے کی رپورٹ تھی کہ صرف سیریا سے اٹلی اور دوسرے ملکوں میں جو میڈیٹیرین سی کراس کرنے میں 3000 سے زیادہ لوگ کئی مہینے پہلے سے ڈوب چکے تھے، صرف راستہ کراس کرنے میں، صرف اپنی جان بچا کر بھاگنے کے لیے، جس میں بچے، جس میں عورتیں، اور یہ تعداد ابھی لاکھوں میں، دسیوں بیسیوں لاکھ میں یہ تعداد انسانوں کی، جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جن کو بارڈروں پہ آ کر روکا ہوا ہے، کوئی مہینوں مہینوں تک بارڈروں پہ پڑے ہوئے ہیں اس بات کے محتاج کی کوئی کھانا آ جائے گا تو مل جائے گا، ورنہ بھوکے رہیں گے، نہیں معلوم کس حالات میں کس طرح گزر رہا ہوگا. کہ البتہ اس طرح جانا، اس طرح چھوڑنا ایک الگ مسئلہ ہے کہ فرار کرنا کیسا ہے، لیکن جو عملی طور پر ہوا ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ابھی یہ حالات ہیں. یمن میں گزشتہ 18-19 مہینوں میں جس طرح تباہی مچائی گئی ہے، جو حالات پیدا ہوئے ہیں یمن کے اندر وہ عجیب ہیں، واقعی دردناک. عراق کا آدھا حصہ جس کی جو حالت کر دی گئی ہے، فلسطین کی حالت تو 67-68 سالوں سے، بلکہ تقریباً 68-69 سال سے جو حالت دیکھی جا رہی ہے، تو ایک لمبا سفر ہے جو طے پا رہا ہے. خوب، یہ ایک منظر ہے جو نہایت ہی دردناک، نہایت ہی کرمناک، نہایت ہی تکلیف دینے والا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور روایت کی، جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن، تمام امت مسلمہ اور تمام مومنین جو ہے وہ ایک دوسرے، ایک جسم کے اجزاء کے مانند ہیں. جیسے ایک جسم کا جز جو ہے، اگر جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے. انگلی میں چوٹ لگی ہے لیکن آنکھیں بند نہیں ہوتی ہیں، اور دل کو سکون نہیں ہوتا ہے، اور دماغ پریشان ہوتا ہے، اور پورا جسم جو ہے وہ بے قراری اور بےتابی کی حالت میں ہوتا ہے. ایک بہت ہی خوبصورت مثال دی، یعنی رسول اللہ نے جو تشبیہ دی ہے، یعنی ان مثالوں کو اور یہ اس حدیث کو ابھی تک امت مسلمہ درک نہیں کر پائی، کہ جس کی بنیاد پر دشمن آ کر ایک امت کو دوسری امت سے لڑا رہا ہے، ایک کو دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کر رہا ہے، ایک کا دوسرے کے ذریعے سے قتل کرا رہا ہے، ایک کے اوپر اپنا اسلحہ دوسرے کے ذریعے سے استعمال کرا رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی اس حدیث کو ابھی تک نہیں سمجھا گیا کہ تمام امت مسلمہ ایک جسم کے اعضاء کے مانند ہے. اور جب اس جسم کے کسی بھی عضو کو اور کسی بھی پارٹ کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کا اثر پورے جسم پر ہونا چاہیے، جس طریقے سے ایک جسم میں ہوتا ہے. اگر انسان کے جسم کا کوئی بھی حصہ، ایک حصہ پریشان ہوتا ہے تو پورا جسم اس کا اثر قبول کرتا ہے، پورا جسم جو ہے نہ اسے چین ہوتا ہے، نہ سکون ہوتا ہے، نہ نیند ہوتی ہے، نہ آرام ہوتا ہے، نہ کام صحیح طریقے سے کر پاتا ہے، بہرحال پورا جسم متاثر ہوتا ہے. اتنا عظیم پیغام اور اتنا عظیم کنسپٹ رسول اللہ دے کے گئے تھے امت کا کہ دنیا کی کسی بھی قوم کو اتنا عظیم الشان پیغام نہیں دیا گیا. اگر کسی اور قوم میں ہو تو اگر بتائے کہ جس طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے دیا. لیکن ٹکراؤ اور نفرت اور جھگڑا اور جھگڑے اور اختلاف کی اتنی فضا بنا کر حالت یہ بنا دی کہ ہر جز دوسرے جز کو کاٹنے میں لگا ہوا ہے. ابھی تصور یہ کر رہے ہیں کہ جیسے انسان خود ہی آئے اور خود ہی چاقو لے کر اپنے جسم کو کاٹ رہا ہو. ایسا ہوتا ہے کبھی؟ یہ سب ممکن ہے کہ انسان اپنے ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ کاٹ کے پھینک رہا ہو، اپنے ہاتھ سے اپنا پیر کاٹ کر پھینک رہا ہو، اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھیں نکال رہا ہو، اپنے ہاتھ سے اپنے کان کاٹ رہا ہو؟ یہ تو نہیں ہوتا کبھی. انسان کو ایسا کر ایسے انسان کو کیا کہا جائے گا یہ کام کر رہا ہو؟ اپنے ہاتھ سے آ کر اپنے آپ کو کاٹ کاٹ کر جدا کر رہا ہو، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن آج تفرقوں کے نتیجے میں امت مسلمہ کو ایک ایسی منزل میں پہنچا دیا گیا ہے کہ آج آ کر یہی امت کے اعضا دوسرے اعضا کو کاٹ کاٹ کر اپنے آپ سے جدا کر رہا ہے. یہ حالت ہے، یہ اس کا درد کا پہلو ہے. لیکن یہ در حقیقت ایک امتحان ہے جو ہمیں ایک آج مختصر طور پر اصلی مطلب عرض کرنا ہے اور جلدی تمام کرتے ہیں، چونکہ بہرحال یہ دن ہے جو آپ کے کام کے بھی دن ہوں گے اور دن میں کام کرنا ہوگا اور تھکے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ جو ہوتا ہے، یہ دردناک پہلو جو ایک طرف ہمیں دکھائی پڑ رہا ہے، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. اور دوسرا پہلو جو ہے وہ بہت ہی عظیم الشان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان تمام امور کو آ کر اس نگاہ سے دیکھا جائے کہ یہ سارے دردناک پہلو لائے ہی جاتے اس وقت ہیں کہ جب ایک امت بیدار ہو جائے، ایک امت کچھ کرنے لگے، ایک امت حرکت میں آ جائے. جب تک کوئی امت ساکت اور خاموش پڑی ہو تو اس کو کوئی چھیڑتا بھی نہیں، اس سے کسی کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. یہ آپ چھوٹی مثالیں اپنے آس پاس کی بھی دیکھ سکتے ہیں، ایسے لوگ کی جو کچھ نہ کر رہے ہوں ان کے خلاف کوئی بولتا بھی نہیں. کیوں بولے؟ کیونکہ بولا ان کے خلاف جاتا ہے، دشمنیاں ان کی جاتی ہیں، مخالفت ان کی جاتی ہے جو کچھ کر رہے ہوں، جو حرکت کر رہے ہوں. جن کے اندر کوئی حرکت ہی نہیں ہے ان کی مخالفت کرنے کے بھی فائدہ کیا ہوگا؟ ان کے لیے کیوں کچھ کیا جائے گا؟ کیونکہ ان کی کوئی تاثیر نہیں ہے. جب کوئی اثر ڈالنا شروع کرتا ہے تو اس کے اثر کو روکنے کے لیے مخالفتیں کی جاتی ہیں. یہ قانون ہے ایک چھوٹے سے معاشرے سے لے کر کے بڑے پیمانے، ایک فرد سے لے کر کے بڑے بڑے معاشروں تک کا یہ قانون ہے کہ ہمیشہ رکاوٹیں وہاں ڈالی جاتی ہیں جہاں پہ حرکت شروع ہو. جتنی حرکت بڑھتی چلی جاتی ہے رکاوٹیں بھی اتنی شدید ہوتی چلی جاتی ہیں، جتنا اثر بڑھتا چلا جاتا ہے رکاوٹ بھی اتنی شدید بڑھتی چلی جاتی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جو اثرات ڈالنے شروع کیے لوگ نہیں سمجھے تھے کہ یہ اثر کتنا بڑھنے والا ہے. چونکہ سمجھ نہیں پا رہے تھے لہذا تھوڑی تھوڑی مخالفت کرتے تھے، تھوڑا تھوڑا آ کر روکتے تھے، تھوڑا اذیت کرتے تھے، تھوڑا پریشان کرتے تھے، کبھی کوڑا ڈال دیتے تھے، کبھی طنز کرتے تھے، کبھی مذاق اڑاتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی طانے دیتے تھے. لیکن جب رسول اللہ کی تحریک بڑھتی چلی گئی اور یہ تحریک بڑھ کر ایک الہی نظام میں تبدیل ہونے لگی تو اب رکاوٹیں بھی بہت شدید ہونے لگی. ایک مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کو ہم بہت تفصیل سے یہاں پہ ابھی بیان نہیں کر سکیں گے، لیکن اس نقطے پر ایک مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ رکاوٹیں وہاں پر ڈالی جاتی ہیں جہاں پر حرکت شروع ہوتی ہے. دریا اگر بہ رہا ہے تو سامنے ٹکراتا ہے، پھر ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی ایک جگہ اپنی ایک چیز اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہو تو اسے بھی کسی رکاوٹ کی ضرورت نہیں ہے، اسے روکنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود وہ ٹھہری ہوئی ہے. جو چیز ٹھہری ہوئی اسے کیوں روکا جائے؟ جب خود کوئی چیز رکی ہوئی ہے آلریڈی ایک مقصد موجود ہے، روکنا چاہتے تو وہ خود ہی رکی ہوئی ہے. لیکن جب وہ حرکت میں آئے گی تو کچھ لوگ روکنا، کون روکنا چاہے گا؟ وہ روکنا چاہے گا کہ جس کو اس حرکت سے نقصان پہنچنے والا ہو، اور یہ حرکت جس کو تکلیف میں مبتلا کرنے والی ہو اس کے لیے لازم ہے کہ اسے آ کر روکے. لہذا ہر نبی کو آ کر روکا گیا، جیسے ہی حرکت شروع کی، جیسے ہی کردار ادا کرنا شروع کیا، جیسے ہی تحریک ڈالی، کیونکہ ہر نبی آ کر امتوں میں تحریک ڈالتا تھا. انبیاء کا کام یہ نہیں تھا کہ آ کر امتوں کو کھلا کر پلا کر ثواب کی لوریاں دے کر اور جنت کے راستے دکھا دکھا کر ان کو ان کے عمل کو اور روک دیں، یہ نہیں کرتے تھے انبیاء، بلکہ انبیاء آ کر ان کے اندر احساس پیدا کرتے تھے، تحریک پیدا کرتے تھے، حرکت ایجاد کرتے تھے، ظالموں کے مقابلے میں کھڑا کرتے تھے. کوئی بھی نبی پوری تاریخ میں ایسا آپ نہیں نکال سکتے کہ جو آ کر صرف لوگوں سے کہتا کہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکاۃ دو، اچھے کام کرو اور کچھ نہیں کرو اس کے علاوہ. کیونکہ اگر یہ انبیاء آ کر رہے ہوتے تو کسی کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. ایک جملہ ہم نے دوسری جگہ پہ عرض کیا ہے، یہاں پہ بھی عرض کر دوں، شاید اگر کسی نے سنا ہو، کہ ایک ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم انبیاء کو سمجھنے کے لیے، جب انبیاء کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم آ کر اپنے آس پاس کے مولویوں کو دیکھتے ہیں، ان سے انبیاء کو سمجھتے ہیں. ایک بڑی مشکل ہے. یعنی ہم یہاں کے لیے نہیں کہہ رہے، یہاں کے بارے میں مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن پورے ہم یہاں پہ چونکہ انڈیا پاکستان کے لوگ موجود ہیں، اسی معاشرے کو بھی نگاہ میں رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم انبیاء کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو مولوی کے ذریعے سے انبیاء کو سمجھتے ہیں. اگر ایک واقعاً ایک عالم اور مولوی جو آ کر صحیح تعلیمات پیش کر رہا ہے تو اس کے ذریعے سمجھنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم اپنے آس پاس کے مولوی کو جو دیکھتے ہیں کہ جو بیچارہ مولوی آتا ہے مسجد تک، کسی طرح سے نماز پڑھا کر چلا جاتا ہے، ساکت خاموش آتا ہے اور خاموش واپس چلا جاتا ہے، کیا ہو رہا اسی مسجد میں، کیا کچھ ہو رہا اس سے بھی اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسی عزاخانے میں کیا ہو رہا اس سے بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے. اگر وہ کبھی بولنا بھی چاہے تو ٹرسٹیز آ کے کہتے ہیں مولانا آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ پورا ماحول ہم نے خود بنا کے رکھا ہوا ہے. اور مولانا کو ایک مولوی کو ایک جو ہے بالکل ایک خادم اور ایک نوکر کے طور پر، تنخواہ کا نوکر بنا کے رکھتے ہیں، اور اسی مولوی سے آ کر انبیاء کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ انبیاء بھی ایسے ہی بڑے مقدس رہے ہوں گے، بڑے بس نمازیں پڑھتے رہے ہوں گے، عبادتیں کرتے رہے ہوں گے، دین کا کام کرتے رہے ہوں گے، لوگوں کو واضح نصیحت کرتے رہے ہوں گے، لیکن تھوڑا وہ بڑے رہے ہوں گے، زیادہ مقدس ہوں گے، زیادہ پاکیزہ ہوں گے. اس طریقے سے اگر ہم انبیاء کو آ کر سمجھیں تو کبھی بھی انبیاء کو نہیں سمجھا جا سکتا. عزیزو مشکل یہ ہے، یعنی ہمارے معاشروں کی یہ ایک بڑی مشکلات میں سے ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اس سے برعکس ہو، یعنی انبیاء کو سمجھا جائے، آئمہ کو سمجھا جائے، ان کے ذریعے سے اگر مولویوں کو اور عالموں کو سمجھا جائے، نہ یہ کہ مولوی اور عالم کے ذریعے سے انبیاء کو سمجھا جائے. جب الٹا معاملہ ہوتا ہے تو سب کچھ لڑ جاتا ہے. لہذا انبیاء کے بارے میں ہمارا ذہن کیا ہے عام طور سے، کہ انبیاء یہ ہوتے تھے، انبیاء بہت ہی پاک و پاکیزہ ہوتے تھے. ہاں بالکل پاک و پاکیزہ ہوتے تھے، خاموش ہوتے تھے، لوگوں کے مسائل میں دخل نہیں دیتے تھے، اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، انبیاء کے سامنے فقط اور فقط اخلاق کی باتیں ہوتی تھی اور کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. اور کبھی کبھی آ کر ایسی روایت ہے، ایک روایت ہے کہ جو ہمارے ہاں نہیں تھی روایت، بعد میں آئی ہے، اور اہل سنت کی طرف سے یہ روایت تھی، ابو ہریرہ کی روایت تھی، کہ میں صرف اور صرف جو ہے میری بعثت ہوئی ہے اخلاق کے لیے. اصل شیعہ منابع میں یہ روایت موجود نہیں تھی. انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق، یہ روایت ہم کو بہت اچھی بھی لگتی ہے، ایک پہلو سے اچھی ہے بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھی ہے، چونکہ اخلاق دین کا ایک اہم حصہ ہے، اخلاق دین کا ایک بہت ہی بنیادی حصہ ہے. لیکن اگر پورے دین کو صرف اخلاق میں اگر سمیٹ کے اس طرح سے تصویر پیش کی جائے، انبیاء آ کر صرف اخلاق کی باتیں کریں، باقی کچھ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر کچھ اور کریں گے تو پھر یہ مقدس نہیں رہ جائیں گے، یہ تو دوسرے مسائل میں حصہ لے رہے ہیں، یہ تو سیاسی مسائل میں حصہ لے رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. ایک مرتبہ خود اپنے ذہنوں میں جا کر ایک چٹول کے سوال کریں کہ واقعی ہمارے ذہنوں میں انبیاء کے واقعی تصور کیا ہے، نبیوں کے بارے میں کیا تصور ہے، کامل تصور ہمارا نبیوں کے بارے میں. یعنی ایک ایسا نبی کہ جو کچھ نہیں کرے، جو اچھی اچھی باتیں تو کرے، ہم اس کے پاس مانگنے جائیں تو ہمیں کھلا دے، وہ ہم اس کے پاس کچھ ضرورت لے کے جائے تو ہماری ضرورت کو پورا کر دے، لیکن ہم کچھ بھی کریں ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرے، ہمارے سامنے کوئی مشکل ایجاد نہ کرے، ہمارے معاشرے میں کچھ ہو رہا اس سے اسے کوئی مطلب نہ ہو، وہ صرف جو اچھی اچھی باتیں کرے. یہ ہم نے لیا ہے بات، یہ امپورٹ کیا ہوا تصور ہے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. دوسرے دین میں بھی نہیں، دوسرے دین میں یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں، جس طرح سے دوسرے دین میں لا کر یہ ساری تحریفات ڈالی گئیں اسی طریقے سے اسلام میں بھی آ کر ڈالی گئی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسلام اخلاق کا مخالف ہے, نہ اسلام میں اخلاق ایک بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے, لیکن اسلام میں صرف اخلاق ہی نہیں ہے, اسلام میں اور بھی بہت کچھ ہے. توجہ فرمائی آپ نے. لہذا رسول اللہ جب اخلاق کی باتیں شروع کرتے تھے 40 سال تک رسول اللہ نے اپنا اخلاق پیش کیا, کوئی رسول اللہ کا مخالف نہیں تھا, سب بہت خوش تھے کہ کتنا اچھا جوان ہے, کتنا پاکیزہ جوان ہے. سب آ کر اپنی امانتیں بھی رکھ کے جاتے تھے, کسی کو کسی پر پورے مکے میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں ہوتا تھا, لیکن رسول اللہ پر بھروسہ ہوتا تھا. رسول اللہ جو کرتے تھے کہ البتہ یہ بنیادی چیزیں تھیں, ضروری تھیں, کرنا تھا, ایک امت کو تبدیل کرنے کے لیے بنیادی عمل انجام دینا لازم تھے, لیکن جب رسول اللہ نے آ کر تحریک شروع کی اب مخالفتیں شروع ہوئیں. تحریک جب دھیرے دھیرے چلی تو مخالفت دھیرے دھیرے چل رہی تھی, لیکن جب تحریک بڑی ہو گئی, تحریک عظیم الشان ہو گئی, تحریک دوسری سرحدوں تک جانے لگی, اس وقت رسول اللہ کی مخالفت بھی شدید ہونا شروع ہوئی. ہمارے ذہنوں میں کبھی کبھی یہ ہے اور ڈالا گیا ہے, نہیں معلوم یہی ممبروں سے ممکن ہے کبھی یہ غلط تصور آیا ہو کہ رسول اللہ اس لیے ہجرت کر رہے ہیں. آپ یہ جملہ کہہ رہے ہو, آپ خود غور کریں کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے یا نہیں ہے. رسول اللہ اس لیے ہجرت کر رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی جان کو مکے میں خطرہ ہو گیا, 40 لوگوں نے آگے گھیر رکھا ہے تلوار لے کے, ہے یہ؟ اپنے ذہن میں آپ ایک مرتبہ ٹٹولیں, کیا ہمارے ذہن میں یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے کہ رسول اللہ کی ہجرت اس لیے ہے کیونکہ رسول اللہ کو اگر 40 قبیلے کے لوگوں نے میٹنگ کر کے اکٹھا ہو کر 40 تلواروں کے ساتھ آ کر چاروں طرف سے گھیر لیا ہے, اور لہٰذا رسول اللہ اپنی جان کو بچانے کے لیے رسول اللہ کو یہاں سے نکلنا ہی نکلنا ہے, لہذا ہجرت کر رہے ہیں. جواب یہی ہے ہمارے ذہن میں. اگر واقعاً یہی ہمارے ذہن میں ہے تو کیا رسول اللہ کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہے کہ رسول اللہ وہ ہیں کہ جو اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کی جان کو خطرے میں ڈال کے جا رہے ہیں؟ معاذ اللہ, سوال تھوڑا پیچیدہ ہو گیا, مشکل ہو گئی. یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جو اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے بھائی کو خطرے میں ڈال دے. خود 53 سال کی عمر ہے رسول اللہ کی, اور اپنے 23 سال کے بھائی کو خطرے میں ڈال کر 53 سال کی عمر کی اپنے آپ کو بچانے کے لیے رسول اللہ جا رہے ہیں؟ معاذ اللہ, یہ ہے تصور اگر ذہنوں میں ہے. یہ تصور کہاں سے لایا گیا ہے؟ یہ تصور یہی والا تصور ہے کہ رسول اللہ ابھی جو ہے اخلاق کی باتیں کرتے تھے, رسول اللہ نے تھوڑا سا تحریک شروع کی, تھوڑا سا حرکت شروع کی, مخالفت شروع ہوئی, مخالفت بڑھتے بڑھتے رسول اللہ کی جان کو خطرہ ہو گیا, اب رسول اللہ کو اپنی جان بچانی ہے. رسول اللہ معاذ اللہ جان بچا رہے, اپنی جان تو بچا رہے ہیں لیکن ایک 23-24 سال کے جوان کی جان کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال رہے ہیں. ایسا ہے واقعا؟ نہیں عزیزو, یہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اگر یہ تصور ہے تو یہی غلط تصور ہے. رسول اللہ کی ذات وہ نہیں ہے کہ اپنی جان بچائے. رسول اللہ اگر جا رہے ہیں مکے سے مدینے کی طرف خود, اور اگر امیر المومنین کو بستر پر سلا رہے ہیں, تو دونوں کا مقصد ہے اپنے مشن کی حفاظت, نہ اپنی جان کی حفاظت. اور کیوں یہ کر رہے ہیں, کیوں یہ کر رہے ہیں؟ رسول اللہ 40 تلواروں سے ڈر کر نہیں جا رہے ہیں. رسول اللہ اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ 40 قبیلے کے لوگوں نے آ کر رسول اللہ کو گھیر لیا ہے, لہذا اپنی جان بچانی ہے. بلکہ رسول اللہ یہ 40 قبیلے کے لوگ تلوار لے کر آئے ہی اس لیے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ رسول اللہ یہاں سے جانے والے ہیں. ہاں, ابھی یہ سوال جو ہے تھوڑا آپ کے ذہنوں میں کھٹکے گا, مجھے اتنے سالوں سے جو سن رکھا ہے حتمن برعکس معاملہ ہے. اصل معاملہ بالکل الٹا ہوا ہے. یہ 40 تلواریں اس لیے آئی ہیں چونکہ ان کو رسول اللہ کے علم ہو گیا تھا. وہ یہ دیکھ رہے تھے ابھی تک رسول اللہ نے جتنی بھی تحریک شروع کی تھی, جتنا بھی مومنٹ تھا رسول اللہ کا, وہ ہمارے اپنے اندر تھا, ہم اس کو دبا رہے تھے, روک سکتے تھے, کم کر سکتے تھے. پھر اس امید میں ہو گئے تھے 53 سال کی عمر ہو گئی ہے, اتنے میں اتنے لوگ بنے ہوئے ہیں, 200-400 لوگ جو مسلمان ہو گئے ہیں, تو تھوڑا اور ہو جائیں گے, بعد میں ہم ختم کر دیں گے, بعد میں ساری اس کو دبا کر ختم کر دیں گے. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ نہیں, رسول اللہ مکے سے بھی نکل رہے ہیں اور یہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے اور آگے بڑھ کر دوسری سرزمینوں تک پہنچ رہی ہے اور مکے کی سرحدوں سے باہر نکل رہی ہے, لہٰذا اب ان کو لگا کہ اب رسول اللہ کو زندہ رکھنا ممکن نہیں ہے. ابھی اس کے پہلے تک زندہ رکھنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ آؤ ہم کھانا دے دیتے ہیں, ہم پانی دے دیتے ہیں, ہم دولت دے دیتے ہیں, ہم لڑکیاں خوبصورت ترین لڑکیاں دینے کے لیے تیار ہیں, ہم قبیلے کی سرداری دینے کے لیے تیار ہیں, ہم اپنی دولتیں دینے کے لیے تیار ہیں, یہ سب کچھ کریں گے, یہ سارے طریقے سے آ کر تھوڑا یہیں پہ کم کریں, یہیں روکیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں یہ بات آگے بڑھ رہی ہے, کیونکہ ایسا دیکھیں اس کی دلیل, چونکہ ابھی یہ بات ممکن ہے آپ کو اس پر یقین نہ آ رہا ہو چونکہ بچپن سے یہ ساری چیزیں سن رکھی ہیں, تو اس کی دلیل یہ ہے عزیزو کہ آپ جا کر دیکھیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ مکے سے مدینے گئے اور وہاں پر تبلیغ کرنا شروع کی تو وہاں کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے, ایسا نہیں ہوا. مکے میں ایسے ہی ہوا تھا کہ رسول اللہ کی تبلیغ کا دھیرے 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 اثر ہو رہا تھا اور دو چار سے دس بیس اور دس بیس سے سو پچاس اور سو پچاس سے دو چار سو تک لوگ مسلمان ہوئے اتنی لمبی مدت میں. لیکن مکہ مدینہ ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ اب جائیں گے اور وہاں جا کر شروع کریں گے دھیرے دھیرے تبلیغ, پھر وہاں بھی دھیرے دھیرے مسلمان ہونا شروع ہوں گے, نہیں, بلکہ مدینے میں پہلے ہی سے ساری آمادگی ہو چکی تھی. تین سال سے تقریباً سلسلہ شروع تھا, دو سال سے باقاعدہ طور پہ حج کے موقع پہ مدینے کے لوگ آتے تھے, پہلے دو لوگ آئے سمجھ کے گئے, پھر چھ لوگ آئے بیعت کر کے گئے, پھر بارہ لوگ آئے وہ مسلمان ہو کر بیعت کر کے ایک مبلغ کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے اور مبلغ لے جانے کے بعد مدینے میں تبلیغ کرنا شروع کی. مدینے میں پورا کفر کا جتنا بھی علاقہ تھا سب کے سب مسلمان ہو گیا. توجہ کریں, یہ تاریخی مسئلہ ہے, اور یہ سب کچھ رسول اللہ کے جانے کے پہلے ہوا. یہ نہیں رسول اللہ جائیں گے تو کریں گے تبلیغ, رسول اللہ کے جانے کے پہلے ہی یہ سب کچھ ہو چکا تھا. تین سال سے یہ سلسلہ جاری تھا, اس کے پہلے مدینے کے لوگ آتے تھے ان کے کان میں آ کر روئی ڈال دیتے تھے, کہتے تھے جا رہے ہو حج کرنے کے لیے, کان میں روئی ڈال کے جاؤ, وہاں پر ایک جوان ملے گا, دیکھو خبردار اس کی بات نہیں سننا, وہ جادو کر دیتا ہے, جادو ہے اس کی زبان میں, جادو ہے, لہذا اس کی بات نہیں سننا. لہذا وہ سب روئی ڈال کے جاتے تھے, یہ پروپیگنڈوں کا یہ اثر ہوتا ہے عزیزو. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے پروپیگنڈے ہیں, پروپیگنڈوں نے آ کر بہت ہی عظیم انسانوں سے ہماری امتوں کو دور کر رکھا ہے. پروپیگنڈوں کا اثر یہی ہوتا ہے. آج ایک اچھی خاصی تعداد میں شیعہ موجود ہیں لیکن وہ امام خمینی کے مکتب سے قریب نہیں ہو پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ برطانوی شیعت نے اور سی آئی اے کے اسلام نے اور دیگر لوگوں نے اتنا غلط پروپیگنڈا کر رکھا کہ قریب آنے کے لیے تیار نہیں. یہ آج کا واقعہ سر نہیں, تاریخ میں پورا ہوتا رہا. بنی امیہ کے ممبروں نے اتنا امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف غلط پروپیگنڈا کیا تھا کہ لوگ اہل بیت کے قریب آنے کے تیار نہیں تھے, بات سننے کو تیار نہیں تھے. سالہا سال تک امام حسن امام حسین علیہ السلام مدینے میں موجود تھے لیکن لوگ بات سننے کے لیے نہیں آتے تھے, حدیث سننے کے لیے نہیں آتے تھے. پروپیگنڈوں کا اتنا اثر ہوتا ہے, پروپیگنڈے بہت برا اثر کرتے ہیں, یعنی سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ اس مسئلے پہ ہم گفتگو کریں. ہمارے ایک بزرگ ہیں وہاں ایران میں, وہ ایک دن ایک واقعہ بیان کر رہے تھے پروپیگنڈے کے تاثیر کے اوپر. یہ آپ کے سامنے چھوٹا سا بیان کرتے چلیں کہ کوئی ایک انسان تھا, وہ پہاڑوں پر جانا چاہتا تھا, ہمالیہ نہیں معلوم کس پہاڑی پر جانا چاہتا تھا, برف کے درمیان میں برفیلی پہاڑ پر ماؤنٹین جو اس کو سر کرنا چاہتا تھا. تو جب یہ سفر کرنا ہوتا تو جو پہلے لوگ جا چکے ہیں تو ان کے تجربات سے جا کر استفادہ کرنا ہوتا کہ تم کیسے گئے, جو واقعا بہت ہی سخت سفر ہوتا ہے, نہایت ہی سخت سفر ہوتا ہے جب انسان پہاڑوں کا سفر طے کرتا ہے اور چوٹیوں پر جانے کا کام کرتا ہے, خاص کر اگر وہ چوٹیاں آگے بڑھ کر برفیلی علاقے میں پہنچ جائیں اور برف کے اوپر چلنا پڑے. تو جب وہ کسی کے پاس گیا, اس کے پہلے والے استاد کے پاس, اس نے کہا کہ تم اپنے آپ کو یہ تلقین کرنا شروع کر دو, یہ تلقین کرنا شروع کر دو کہ گرمی ہے گرمی ہے گرمی ہے, اوپر کتنی بھی برف ہو لیکن تو اپنے آپ کو یہ تلقین کرتے رہنا کہ ٹھنڈک نہیں ہے, گرمی ہے گرمی ہے گرمی. اس کے اس بات کا اس کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ اس نے یہ کام کرنا بھی شروع کیا, اور کرتے کرتے جب وہ پہنچا اوپر پہاڑ پر, برف میں گزرا جا رہا ہے, وہ کپڑے اتارتے جا رہے, ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں گرم کپڑے پہن کے لوگ جاتے ہیں, بجائے یہ کہ اور پہنے وہ اتارتا جا رہا جو کچھ اتنی زیادہ تلقین اس نے اپنے آپ کے اوپر کر دی تھی کہ اسے بہت زیادہ گرمی کے احساس ہو رہا تھا. سب برف میں چل رہے ہیں, ٹھنڈک سے پریشان ہیں, لیکن یہ اب یہ واقعہ یہ کتنا صحیح ہے اس پہ نہیں جائے. یہ اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ اصل میں یہ انسان کے اوپر پروپیگنڈے کا اتنا غلط اثر ہوتا ہے کہ پروپیگنڈا کرنے کے نتیجے میں انسان خود اپنے اندر غلط تلقین کرنا شروع کرتا ہے. اس تلقین کے نتیجے میں بہت ساری حقیقتوں سے دور ہو جاتا ہے, یعنی بالکل ریئل, بالکل سامنے کی جو حقیقتیں ہوتی ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے. اب یہ جو ہے گرم کپڑے اتارتا گیا, لوگ دیکھ کر پریشان تھے, اس کو کیا ہو گیا, پاگل ہو گیا کیا, کہ یہ اس برف میں جو ہے گرم کپڑے اتارا کرے, مجھے گرمی ہو رہی گرمی ہو رہی. بعد میں وہ مر بھی گیا. جب مر گیا تو لوگوں نے سوچا یہ پاگل ہو گیا تو اتنے کپڑے اتارا تھا, ٹھنڈک کی وجہ سے مر گیا ہوگا, اس کو ٹھنڈک لگی اس لیے مر گیا ہوگا. لیکن بعد میں جب اس کو لیبوریٹری میں لے جا کر چیک کیا گیا تو بتایا گیا, رپورٹ یہ آئے کہ یہ گرمی کی وجہ سے مر گیا, ٹھنڈک کی وجہ سے نہیں مرا ہے. ممکن ہے یہ حقیقت نہ ہو, لیکن نقطہ اس کے اندر اچھا چھپا ہوا ہے اس کہانی میں کہ ممکن ہے کہ انسان واقع نہیں ہوتا ہے کہ غلط پروپیگنڈے انسان تک آئیں اور وہ بات انسان خود کو بھی تلقین کرنا شروع کر دے کہ یہ بات جو آئی ہے وہ صحیح ہے. تلقین کرتے کرتے یہاں تک کہ انسان اس قدر حقیقت سے دور ہو جائے کہ وہ حقیقت کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے. اور یہ ہم دیکھ رہے ابھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہر طرف نظر ہوتا ہے, کبھی کبھی غلط پروپیگنڈوں کے نتیجے میں اور غلط خود کو تلقین کرنے کے نتیجے میں یا دوسروں کی تلقین کرنے کے نتیجے میں اچھے لوگ, اچھے بھلے لوگ, پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ بہت ساری حقیقتوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں, محروم کر لیتے ہیں. یعنی آپ اگر کسی غیر قوم کے سامنے جا کر کہا جائے, مثلا کسی اہل سنت کے سامنے جا کر کہا جائے کہ شیعوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے, تو شاید وہ پاگل ہو جائے, دیوانہ ہو جائے. وہ تو کہتے ہیں کہ ایک انسان ایسا پیدا ہوا جس نے آ کر اتنا بیدار کر دیا, ہماری قوم میں کوئی نہیں پیدا ہوا, ہم اربوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے لیکن ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایسا پیدا ہو جو ہمیں آ کر بیدار کرے, کوئی نہیں پیدا ہوا. آپ کے اندر تو پیدا ہوا ایسا جس نے آ کر واقعا آ کر اسلام کے ذریعے سے اور کربلا کے ذریعے سے حسینیت کے ذریعے سے بیدار کر دیا انسانوں کو, تو وہ تو شاید مر جائے یہ خبر سن کر کہ ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن غلط پروپیگنڈے اور غلط تلقین کا اثر ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ صرف مخالف نہیں بلکہ شاید باہر کا دشمن اتنا دشمنی نہ کرتا ہو, اتنا بغض نہ رکھتا ہو جتنا بعض ہمارے افراد میں لوگ ایسے موجود ہیں جو بغض رکھتے ہیں. پتہ نہیں, شاید خدا کرے آپ کے درمیان میں نہ ہو اور آپ کو ایسے لوگوں کا علم بھی نہ ہو, لیکن چونکہ ہم بہت ساری جگہوں سے رابطہ رہتا ہے, ہم جانتے ہیں ایسے افراد کو اپنے, ہم اپنے ہندوستان میں, پاکستان میں, ایران میں, خود ایران میں, لبنان میں, عراق میں, ہر جگہ پہ ایسے افراد کی جو اس طرح کے انسان سے بھی بغض رکھتا ہے. اور یہ آج کے یہ حالات دیکھ کر ہمیں اندازہ بھی ہو جاتا ہے, خدا کی قسم اگر یہ حالات ہمارے سامنے نہ ہوتے تو امیر المومنین کا زمانہ سمجھنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا کہ امیر المومنین جیسے انسان سے کیسے بغض کیا جا سکتا ہے, کیسے ممکن ہے. امیر المومنین جیسا انسان موجود ہو, لوگ اس سے بغض کر رہے ہیں اور آگے کہ بغضن لے ابھی, اے حسین ابن علی ہم تم کو اس لیے قتل کرنے آئے کیونکہ تمہارے باپ کا بغض ہے ہمارے دلوں میں. یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی تھی, یعنی واقعی سمجھنا بھی مشکل تھا کہ ایسے عظیم الشان کردار کے ہوتے ہوئے بھی بغض کیا جائے. لیکن آج کے دور کو دیکھ کر اور آج پروپیگنڈوں کے اثر اور غلط تلقینات کے اثر کو دیکھ کر یہ بات ہم کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں ممکن تھا کہ اس زمانے کی شام کی حکومت کی مشنری پروپیگنڈا مشنری نے ایسا کام کیا تھا کہ امیر المومنین سے بھی لوگ بغض کرنے لگے تھے. اور آج ہم دیکھتے ہیں جو اس راہ پر چلنے والے ہیں, جو حسین ابن علی کی راہ پر چلنے والے ہیں, جو امیر المومنین کی راہ پر چلنے والے ہیں, جنہوں نے اپنی پوری زندگی کے لمحے لمحے کلام, گفتگو, کردار, عمل, علم سب کو وقف کر دیا ہے امیر المومنین کی راہ کو باقی رکھنے کے لیے اور کربلائی راہ کو زندہ کرنے کے لیے, آج شیعوں کے درمیان میں ان کے بغض کرنے والے موجود. عجیب ہے واقعی. اور ہے کس لیے ہو رہا ہے؟ غلط تلقینات اور غلط پروپیگنڈوں کا نتیجہ. یہ تاریخ میں بار بار دہرایا جاتا رہتا ہے. خوب اب وہ بات چھیڑنے کا وقت نہیں رہ گیا, پھر انشاءاللہ پلٹ کر آئیں گے, وہ بات عرض کریں گے کہ رسول اللہ کو اگر انبیاء کو سمجھنا ہے, اگر آئمہ کو سمجھنا ہے, تو ہم جیسے مولویوں کے ذریعے سے نہیں سمجھا جائے. معیار وہ ہیں, ان کو اگر سمجھ لیں گے تو ہمارا سمجھنا آسان ہو جائے گا, مولوی کے سمجھنا آسان ہو جائے گا. یہ کون سا مولوی ہے؟ یہ راہ حسین ابن علی پر چلنے والا ہے یا نام حسین کا ہے, راستہ کوئی اور ہے؟ تب بہت آسان ہو جائے گا. دیکھیں ہمیں ابھی ہمارے ذہن میں اس کے برعکس ہے. لہذا رسول اللہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ نے پہلے ہی سے مدینے کو آمادہ, بھائی آخری نقطہ بیان کرتے ہیں, باقی بات انشاءاللہ بعد میں. رسول اللہ نے مدینے کو پہلے ہی سے آمادہ کیا تھا, مدینے جانا لازم ہو گیا تھا. کیوں جانا لازم ہو گیا تھا؟ اس لیے کہ رسول اللہ ایک عام مولوی جیسے نہیں تھے کہ آئیں اور 10-20-100-50 لوگوں کو تبدیل کر دیں اور 100-200-400 لوگ مسلمان ہو جائیں, کہیں دیکھو میں نے اتنے لوگوں کو مسلمان کر دیا, اے میرے پروردگار میں نے تیرے دین کا کتنا پرچار کیا اور کتنی تبلیغ کی کہ میں نے کئی سو لوگوں کو مسلمان کر دیا. رسول اللہ یہ نہیں ہے. یہ ہم جیسے لوگ اس پہ بہت فخر کر سکتے ہیں, دیکھو میں نے ایک کو فلاں کر دیا, دو کو فلاں کر دیا, پھر جا کے اظہار بھی کریں کہ میں نے یہ کر دیا. لیکن رسول اللہ اس پر راضی نہیں ہے. رسول اللہ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے. رسول اللہ اگر مکے ہی میں رہتے اور مکے میں تبلیغ کرتے رہتے, بہت ہی اس نقطے پہ جلدی میں گزر جا رہا ہوں لیکن اس پہ آپ زیادہ غور کریں گے, کیونکہ ابھی وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس کو زیادہ کھول سکوں, لیکن یہ نقطہ بہت اہم ہے عزیزو, اور اس سے بہت ساری حقیقتیں کھل کر سامنے آئیں گی. رسول اللہ کی ذات وہ نہیں ہے کہ مکے میں بیٹھ کر اپنے آبا و اجداد کا وطن ہے اور جناب ابراہیم کی سرزمین ہے, کعبے کی سرزمین ہے, مقدس سرزمین ہے, اللہ کا گھر ہے, پاکیزہ سرزمین ہے, لہذا اس کو کہاں چھوڑ کر جائیں, یہیں پر رہیں اور یہیں پر تبلیغ کرتے رہیں, یہیں پہ 150 لوگ اور بھی مسلمان ہوتے رہیں, جاتے جاتے آخر تک 1000-2000 لوگ تو بہرحال ہو جائیں گے مسلمان. یہ کام کرتے رہے, 1000-2000 کے مسلمان کرنا کوئی کم تو نہیں تھا. لہذا مکے میں اچھے لوگ تھے, اچھے لوگ اور پیدا ہوتے رہیں گے, لیکن رسول اللہ کو صرف چند اچھے لوگ نہیں چاہیے. بہت توجہ کریں, رسول اللہ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ مکے میں تبلیغ کے نتیجے میں چند اچھے لوگ بنتے چلے جائیں اور وہ ہمارا ساتھ دیتے چلے جائیں اور ہماری ضرورتوں کو پورا, بلکہ رسول اللہ آئے ہیں تاکہ انسان کے ذریعے سے اس الہی سرزمین پہ آ کر ایک الہی نظام قائم کریں. توجہ فرمائے آپ نے. مدینہ جانا رسول اللہ کا کیوں تھا؟ مکے میں تو تھے اچھے لوگ اور مدینے کی کوشش 2 سال سے شروع تھی, مدینے میں سب پہلے مسلمان ہو چکے تھے, سب کے سب رسول اللہ کے استقبال کرنے مدینے سے باہر آ کر کھڑے تھے. یہ نہیں کہ رسول اللہ گئے تو مسلمان ہوئے, نہ, پہلے ہی سے سب استقبال کرنے کے لیے وہاں پر کھڑے تھے, سارے جو کفار کے قبیلے تھے. یہودی جو تھے وہ نہیں ہوئے, یہودیوں کا مسئلہ الگ ہے, میں یہودی کو بھی الگ کر رہا ہوں. یہودی لوگ, البتہ یہ تاریخ کی ایک بڑی عبرت ہے کہ یہودی آئے ہی تھے رسول اللہ کے انتظار میں, اور یہودیوں کو دیکھ کر یہ کافر معاشرے آئے تھے وہاں پر. مدینہ یثرب تھا, یثرب میں کوئی بھی آبادی نہیں تھی, لیکن یہودیوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ یہاں پر انفاران کی چوٹیوں پر, اس مدینے کی سرزمین پر ایک الہی حاکم اور الہی نبی آئے گا اور یہاں پر الہی حکومت قائم کرے گا, جس کی بنیاد پر وہ مکہ نہیں گئے بلکہ مدینہ آئے. مدینے کے بارے میں ان کو زیادہ خبر تھی, مدینہ آئے وہاں پہ ٹھہرے. پھر یہ کافروں کے قبیلہ وہاں سے سفر کرتا ہوا گزر رہا تھا اپنا کاروان لے کر, انہوں نے پوچھا کہ تم یہاں پہ نئے لوگ دکھائی پڑے, جو وہاں پہ کوئی بستی تھی نہیں, دیکھا یہاں پہ کچھ لوگ آگے بسے, کہا تم یہاں پہ کیوں آئے؟ کہا کہ ہم اپنے نبی کا یہاں پر انتظار کرنے کے لیے آئے, ہم یہیں پر رہیں گے. ان لوگوں نے جب ان یہ باتیں سنی تو وہ ابھی آ کر وہاں پر ٹھہر گئے, نبی کے انتظار میں نہیں, دیکھیں کیا ہونے والا ہے. دیکھا کچھ لوگ ہیں, زمین اچھی دکھائی پڑی, وہ بھی کافر لوگ آ کر وہاں پہ ٹھہر گئے. اب جب یہ کافر یعنی اوس و خزرج آ کر یہاں پر ٹھہرے, ادھر یہودی لوگ بھی ٹھہرے ہوئے تھے. یہودی لوگ دولت میں, مال میں اور ساری چیزوں میں تھوڑا قوی تھے, اور یہ لوگ جو تعداد میں زیادہ ہوتے چلے گئے, یہ ان کو اگر پریشان کرتے تھے تو یہودی لوگ کہتے تھے ہمارا نبی آئے گا تو ہم تم سے بتائیں گے, تمہاری خبر لیں گے, ہمارا نبی آنے والا ہے اس وقت ہم تمہاری خبر لیں گے. جب رسول اللہ وہاں پر آئے, یہ تاریخ کی بڑی عبرت ہے کہ جب رسول اللہ وہاں پر آئے تو یہ سب کافر یہودیوں سے سن کے بنیاد پر, سننے کی بنیاد پر یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے, اور یہودیوں میں صرف 4 لوگ مسلمان ہوئے, وہ بھی عجیب و غریب مسلمان. یہ ہے تاریخ کی عبرت. کیوں؟ اب یہ الگ بحث ہے, ابھی یہاں پر اس کی فرصت نہیں. کیا کیا چیزیں رکاوٹیں بنی, ممکن آپ نے کبھی اس پہ سنا بھی ہو. لیکن یہاں پر یہ آئے اور یہ جتنے بھی کافر قبیلے تھے اوز و خزرج کی شکل میں رسول اللہ کے آنے سے پہلے سب کے سب یہاں پر مسلمان ہو کر رسول اللہ کے انتظار کر رہے تھے. اب رسول اللہ کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا لازم ہو گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مکے میں چند لوگ مسلمان ہوتے، چند اچھے لوگ بنتے، چند اچھے لوگ رسول اللہ کے آس پاس ہوتے، لیکن مدینے میں یہ آمادگی پیدا ہو گئی تھی کہ مدینے میں ایک الہی حکومتی نظام قائم کیا جا سکے. رسول اللہ نے مدینے میں جا کر باقاعدہ طور پر، اگرچہ اس وقت مدینہ بہت چھوٹا تھا، مدینہ آپ کے کویت جیسا نہیں تھا، مدینہ آپ کے کراچی جیسا نہیں تھا، مدینہ بمبئی جیسا نہیں تھا، مدینہ آپ کے چھوٹے شہر جیسا بھی نہیں تھا، بلکہ مدینہ کل اتنا بڑا تھا کہ مدینے میں جتنے بھی مسلمان ہوئے تھے، جتنے بھی کافر تھے وہ مسلمان ہوئے تھے، ان سب کی تعداد اتنی تھی کہ رسول اللہ کے آنے کے بعد، مہاجرین کو ملانے کے بعد، یہ سب مدینے اور مکے کے لوگ مل کر جب میدان جنگ میں، جنگ بدر میں گئے تو کل 313 لوگ تھے. اتنی تھا مدینہ. اور ایک تین قبیلے جو ہے وہ یہودیوں کے تھے، ان کی بھی تعداد کوئی بہت بڑی تعداد نہیں تھی، جو انہوں نے اپنے آپ کو الگ رکھا ہوا تھا. اتنے چھوٹے سے مدینے میں یہودیوں کو چھوڑ کر اتنے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے وہاں پہ، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چلو ابھی تھوڑا ہم ہدایت کی باتیں کریں گے، تھوڑا اخلاق کی باتیں کریں گے، تھوڑا واضح نصیحت کریں گے، جب یہ تھوڑا اور بڑھتے چلے جائیں گے، دوسرے لوگ آتے چلے جائیں گے، شہر بڑا ہو جائے گا، تو یہاں پر ایک حکومت قائم کریں گے. نہیں، رسول اللہ نے آتے ہی باقاعدہ طور پر اسی چھوٹے سے مدینے میں ایک الہی حکومتی نظام قائم کر دیا. اور باقاعدہ یعنی کہ سزائیں دیتے تھے، حدود جاری ہوتے تھے، قصاص ہوتا تھا، سارے امور انجام دیے جاتے تھے، سارا نظام تھا پورا کے پورا. اس نگاہ سے اگر رسول اللہ کو دیکھیں تو یہ رسول اللہ کچھ اور نظر آئیں گے، اور وہ جو مولوی کے ذریعے سے رسول اللہ کو پہچانا تھا وہ دیکھے تو رسول اللہ کچھ اور نظر آئیں گے. لہذا انبیاء کی پہچان بھی ہمیں اگر انبیاء کے ذریعے سے کرنا ہے، یہ ایک اہم نقطہ ہے. اگر آ کر ہم مولویوں کے ذریعے سے امام حسین کو سمجھیں گے تو امام حسین کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے، لیکن اگر رسول اللہ کے ذریعے سے امام حسین کو سمجھیں گے تو امام حسین پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گے. بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہے تھے امام حسین. مکے میں لوگ تھے، تمام کر رہے ہیں گفتگو عزیزو، مکے میں لوگ تھے، حج کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے، منا میں تھے، میدان میں تھے، قربانیاں دے رہے تھے. امام حسین علیہ السلام کا سفر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مکہ چھوڑنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، حج چھوڑنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑ کر جانا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو، ایسے ہی لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو رسول اللہ کا مکہ چھوڑنا بھی ممکن ہے سمجھ میں نہ آ تھا، لہذا وہ آ کر پوری تاریخ کو گھما دیتے ہیں، تاریخ کو گھما کے یہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی جان کو خطرہ ہو گیا تو اس لیے رسول اللہ جا رہے ہیں مکے سے. رسول اللہ اپنی جان بچانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اپنے مشن کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں. اور رسول اللہ کا الہی مشن صرف چند لوگوں کو مسلمان بنا کر نہیں آگے بڑھتا، بلکہ ایک الہی نظام قائم کر کے آگے بڑھتا ہے. اور یہ کام کیا رسول اللہ نے، یہ ہے رسول اللہ کے معجزے. ہاں، اب یہ مسئلہ کل انشاءاللہ گفتگو کریں کہ جب یہ کام ہوگا تو نتیجہ کیا آئے گا. مکے میں صرف کوڑے مارے جا رہے تھے، کوڑے پھینکے جا رہے تھے، مکے میں کوئی دور سے مذاق کر کے چلا جاتا تھا، کوئی دیوانہ اور مجنون کہہ کے چلا جاتا تھا، مکے میں کوئی آگر آتے ڈال کے چلا جاتا تھا، لیکن جب رسول اللہ نے مدینے میں حکومت قائم کر دی تو اب کیا ہوگا؟ اب تلواریں اٹھیں گی، اب جنگیں ہوں گی، اب بدر کا میدان ہوگا، اب احد کا میدان ہوگا، اب خندق میں سب کو اکٹھا کر کے لایا جائے گا. کیوں؟ یہ اس عظیم حرکت اور تحریک کا اثر ہے کہ دشمن کی طرف سے اس کا ریئیکشن آ رہا ہے، اور یہ لازم ہے. یہی بات ابھی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ کل سے. یہ گفتگو کی موضوع ہمارا ذہن میں رہے کہ حسینیت اور راہ حسین ابن علی ہے، جو آج کی امت میں جتنی بھی مشکلات ہیں، میں نے درد تھوڑا سا اشارہ کیا، جو آج کی امت کا جتنا بھی درد ہے، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر یا بڑے پیمانے پر، اور سارے درد کا علاج اگر کہیں ملنے والا ہے تو وہ آج بھی میدان کربلا میں، آج بھی حسین ابن علی کے راہ پر موجود ہے. کیونکہ حسین ابن علی کا راستہ رسول اللہ کا راستہ. انما خرجت لطلب الاصلاح امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي. امام حسین اسلام کربلا میں کچھ لے کر نہیں آئے ہیں، فقط رسول اللہ کی سیرت لے کر آئے ہیں. اسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. یہ امیر المومنین کے دشمن سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور میدان کربلا میں حسین ابن علی امیر المومنین ہی کی سیرت لے کر آئے ہیں. یہ جملہ آپ کو یاد رہے، یہ ایک سلسلہ ہے. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی یہی سیرت آ کر پیش کرنے کی. آج دو سفر کی شب غالباً ہو گئی ہے یا دو سفر گزر گئی ہے جو آپ کے ہاں تاریخی اختلاف ہے. دو سفر عزیزو یعنی قافلہ اہل حرم کا شام تک پہنچ جانا, دو سفر کو اہل حرم کا قافلہ شام پہنچ جاتا ہے. کچھ منزلیں ہیں جو شام سے پہنچنے سے پہلے کی ہیں اور کچھ منزل ہے جو شام پہنچنے کے بعد کی ہے. مصائب کے طور پہ یہی چند جملے صرف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ قافلہ اہل حرم کو کن منزلوں سے اور کس عالم میں گزرنا پڑا ہے شام سے پہلے, اور شام میں وارد ہونے کے بعد کن منزلوں سے گزرنا پڑا ہے جس کو سید سجاد کبھی بھی نہ بھلا پائے اور ہمیشہ کہتے رہے شام, ہمیشہ شام کا ایک ایک منظر امام کی نگاہوں میں رہا. لیکن ایک منزل ہے جو شام کے پہلے کی ہے, جو ابھی طے کر کے آج پہنچ گئے ہیں, اور وہ منزل یہ تھی عزیزوں کہ 11 محرم سے سفر شروع ہو گیا تھا. ایک سفر انجام دیا گیا جو صرف 11 محرم کو تھا. ایک ہی دن میں صبح سے لے کر کے شام تک اہل حرم کربلا سے لے کر کے کوفے تک کا سفر طے کر لیا گیا, اور 12 محرم کی رات میں کوفے کے دروازے پر روک دیا گیا اور 12 محرم کو اہل حرم کوفے میں داخل ہو گئے. لیکن سفر کی کیفیت کیا تھی؟ صرف سفر کی کیفیت سفر یہ تھی عزیزو کہ بیبیاں عاشور کے دن کی جتنی مصیبتیں تھیں اور ان مصیبتوں کی یاد اور لاشوں سے گزرنا اور شام غریبہ میں ہلکی تاریکی میں لاشوں کے درمیان میں شام کا گزارنا اور 11 محرم کا سورج جب نکلے تو خیمے بھی سر پر نہیں ہیں اور چادر بھی سر پر نہ ہونا, یہ سب تو ایک منزل تھی, یہ سب ایک منزل تھی. لیکن جو دوسری منزل تھی وہ یہ تھی کہ جب کربلا سے کوفہ کی طرف سفر شروع ہوا ہے تو ایک تو بیویوں کے ہاتھ بدھے ہوئے تھے, سید سجاد کے ہاتھ صرف بدھے نہیں تھے بلکہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پیروں میں بیڑیاں تھیں, گلے میں توق تھا. نہیں معلوم کبھی آپ نے یہ منظر کبھی دیکھا ہے, کبھی بعض تاریخی چیزیں پیش کی جاتی تو وہاں پہ یہ منظر دکھایا جاتا ہے. قدیم زمانوں میں جب کسی کو قیدی بنایا جاتا تو اس طریقے سے پیر سے لے تک گلے تک پورا لوہے میں اور زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا, پیر میں توق ہوتی تھی جو کمر کے لنگر تک آتی تھی, اور وہاں سے پیر سے لے کر کمر تک زنجیریں بدھی ہوتی تھی, پھر کمر سے لے کر کے گلے کے توق تک پیر کی بیڑیاں, پھر ہاتھ کی ہتھکڑیاں, اور یہ سب جو ہے زنجیروں سے متصل کر دی جاتی تھی. اور عرب کی گرمی اور گرمی کی شدت جب بڑھتی تھی تو یہ لوہے گرم ہوتے تھے, اہل حرم جن اونٹوں پہ سوار ہوئے تھے ان میں کسی میں بھی محمل نہیں رکھی گئی تھی. اگر اس گرمی میں آپ بہرحال ایک عرب ہی میں رہتے ہیں اور یہاں کی گرمی کا آپ کو اندازہ ہے, اگر ایک شدید گرمی میں تھوڑی دور کا سفر طے کرنا ہو تو کبھی بھی پیاس انسان کی نہیں بجھتی, جسم کے خون میں بھی جو پانی ہوتا ہے وہ بھی خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح زبانیں خشک ہوتی ہیں, اس طرح ہونٹ خشک ہوتے ہیں, اس طرح حلق خشک ہوتا ہے. ایک سفر ہمیں بھی کبھی کرنا پڑا تھا, ایسا دل چاہتا تھا کہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر پر پانی ملتا رہے, یعنی پانی پینے سے بھی پیاس بجھنے کو تیار نہیں تھی, جبکہ سایہ موجود تھا, گاڑی موجود تھی, مشکلات نہیں تھیں عزیزوں. لیکن اہل حرم کو وہ سفر طے کرنا پڑا کہ جہاں پر دور دور تک کوئی سایہ نہیں تھا, دھوپ کی تیزی تھی, سروں پر محمل موجود نہیں تھی اور سروں سے چادریں بھی چھینی ہوئی تھی, اور فقط اتنا ہوتا تو پھر بھی صبر ہو جاتا. بیبیوں کو ایک ایسے اونٹوں پہ سوار کیا گیا تھا کہ جن پر کجاوے بھی نہیں تھے, اور اونٹوں کے چلنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی دور اونٹ پر سفر کر لیا جائے تو انسان کا پورا جسم ٹوٹ کر رہ جاتا ہے، چونکہ اونٹوں کے چلنے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پورے جسم کو جھجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ لہذا اونٹوں پر اچھے سے اچھے کجاوے رکھے جاتے ہیں تاکہ اس کے چلنے کا اثر جسم پر کم پڑے، لیکن اہل حرم کو بے کجاوا اونٹوں پر دھوپ میں سفر طے کرایا گیا، اور وہ سفر اتنی تیز رفتار سے طے کرایا گیا کہ کربلا سے لے کر کے کوفے کا راستہ تو ایک ہی دن میں طے کیا گیا، اور ایک دن طے کرنے کے بعد پھر بھی کوفے میں چند دن کے لیے روکا گیا، یہ منزل تو طے ہو گئی، لیکن اب کوفے کے بعد جو شام کا سفر طے ہو رہا ہے، کوفے سے دمشق کا فاصلہ اگر سیدھے راستے سے طے کیا جائے تو بتایا جاتا ہے تقریباً 1500 کلومیٹر کی مسافت ہے کوفے سے لے کر کے دمشق تک، لیکن اہل حرم کو سیدھے راستوں سے نہیں لے جایا گیا عزیزو، بلکہ اہل حرم کو کوفے سے پہلے عراق کے شمال کی طرف نارتھ کی طرف لے جایا گیا، کیونکہ سیدھے راستے میں خطرہ تھا، پھر وہاں سے حلب کی طرف لے جایا گیا جو ترکی کا بارڈر تقریباً پڑتا ہے، پھر ادھر ترکی کے بارڈر سے لے کر کے نیچے کی طرف ساؤتھ کی طرف لایا گیا دمشق کی طرف، یہ ایک ایسا لمبا راستہ طے کرایا گیا کہ جو تقریباً 2500 کلومیٹر کی مسافت بنتی ہے۔ بے کجاوا اونٹوں پر، بے محمل اونٹوں پر اہل حرم کو یہ 2500 کلومیٹر کی جب مسافت طے کرائی گئی، اتنا لمبا سفر اگر کوئی ایئر کنڈیشن سفر بھی طے کر کے آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تھوڑا آرام کر لیں، سفر کر کے آئے ہیں، کبھی مجلس پڑھنے جاتا ہوں کہ مولانا آپ سفر کر کے آئے ہیں، تھوڑا آرام کر لیں، تھوڑا اطمینان کر سے حاصل کر لیں، کیونکہ سفر طے کر کے آئے ہیں، جبکہ یہ سفر کوئی مشکل سفر نہیں ہے، سارے سامان موجود ہے، ساری ضرورتوں کے سامان موجود ہے۔ اہل حرم کو جب یہ 2500 کلومیٹر کا تیز دھوپ کا بے محمل اور بے کجاوا اونٹوں پر سفر طے کرایا جا رہا تھا تو ایک مرتبہ دل بھر کے ٹھنڈا پانی پینے کو نہیں دیا گیا، ایک مرتبہ تسلی بھر کے پانی پینے کو نہیں دیا گیا، اور جب اتنا لمبا سفر طے کر کے بیویاں شام تک پہنچی تو ایسا نہیں کہ شام میں حجرہ فراہم کر دیا گیا ہو، شام میں تھوڑا آرام کرنے کا موقع دیا گیا ہو، نہیں بلکہ شام کے دروازے پر 3 دن تک اہل حرم کے قافلے کو روک دیا گیا، کیونکہ بازار سجائے جا رہے تھے، دربار سجائے جا رہے تھے، بازاروں میں تماشائی کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، اور علی و فاطمہ کی بیٹیاں یہ لمبا سفر طے کرنے کے بعد اس بات کی منتظر تھی کہ اب شام کے بازاروں میں جانا ہوگا جہاں یہودیوں کا بھی مجمع ہوگا، عیسائیوں کا بھی مجمع ہوگا، اور علی و فاطمہ کی بیٹیاں انا للہ و انا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد يا ذا الجلال والاكرام.